ترکی میں فوجی بغاوت کی ناکامی کے ایک برس ہونے پر قومی تقریبات، جہاں باغیوں نے گولہ باری کی تھی وہاں آج جلسہ، مگر ایک برس میں تبدیلی کیا آئی؟ تجزیہ کار:
بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ ترکی ایک پارلیمانی جمہوریت تھا اور پارلیمانی جمہوریت سے صدارتی نظام کی طرف چلا گیا ریفرنڈم جو صدر طیب اردوان چاہتے تھے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
ترکی میں گزشتہ برس ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر مختلف تقریبات منائی جا رہی ہیں اور ملک بھر میں سالانہ قومی تعطیل ہے. اس واقعے میں کم از کم 250 افراد ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس دن کو ملکی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا ہے. واضح ہے کہ حکومت کا الزام ہے کہ اس بغاوت کے پیچھے امریکہ میں مقیم مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کا ہاتھ ہے. البتہ فتح اللہ گولن اس سے انکار کرتے ہیں. ان سے مبینہ حمایت کی سزا کے طور پر ایک سال کے عرصے میں قریباً 200,000 افراد یا سول سرکاری ملازمت ان کو سرکاری ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے. ترکی کے نائب وزیر اعظم محمد شیمشیک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس الزام کو مسترد کیا کہ حکومت اپنے تمام مخالفین کو خاموش کرنے کی کوششوں میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم جمہوریت، ترک قانون کی حکمرانی اور ترکی کے مستقبل کو طاقت کے بھوکے مجرموں کے نیٹ ورک سے بچا رہے ہیں، جو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پارلیمان پر بم دھماکے کر دیے، شہریوں کا قتل عام کیا، اور اسی لیے ترک حکومت میں واضح طور پر ان سرکاری ملازمین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جن کی وفاداری مجرموں کے نیٹ ورک سے ہے. یہ تھے ترکی کے نائب وزیر اعظم محمد شیمشیک کے الفاظ. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ سری نگر میں مشتبہ شدت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 3 شدت پسند مارے گئے ہیں. تفصیل بتائیں گی نازیہ گلزار.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ اترال کے علاقے کے قریب سرچ آپریشن کے دوران فوجی دستوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا. مسلح گروپ جیش محمد کا کہنا ہے کہ اس کے 3 جنگجو مارے گئے ہیں. واضح رہے کہ اسی ہفتے ایک شدت پسند کے حملے میں 7 ہندو زائرین کی ہلاکت کے بعد سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے.
پاکستان کے صوبہ سندھ سے لاپتہ سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے حیدرآباد سے لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا ہے، جو اتوار کے روز کراچی پریس کلب پہنچے گا، جہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ان کا استقبال کریں گی. وائس فار مسنگ پرسن سندھ کے چیئرمین پنل ساریو کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مزید 11 افراد لاپتہ کیے گئے.
کچھ تو ایسے ہیں جن کا مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق بھی نہیں، اور ان کو کوئی 9 سال، 8 سال، 4 سال، 2 سال تک کا عرصہ ہوا ہے. رینجرز کو اختیارات ہیں کہ وہ 3 ماہ تک کسی سے انٹراگیشن کر سکتی ہے، لیکن 3 ماہ سے بھی زیادہ 17 ایسے لوگ ہیں جن کو 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا ہے. اور ابھی جیسے ہی ہم نے 5 جولائی کو حیدرآباد پریس کلب سے یہ پیدل مارچ شروع کیا، ان 10 دنوں میں 11 لوگ جو ہے وہ ڈس اپیئر ہوئے ہیں.
امریکہ کی جانب سے ہوانا کے ساتھ دشمنی کے جزوی خاتمے کے اعلان پر کیوبا کے رہنما راؤل کاسترو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سرد جنگ کے دور کی بیان بازی کا الزام عائد کیا ہے. واضح ہے کہ امریکی صدر نے کیوبا کا سفر کرنے والے امریکیوں اور کیوبا کی فوج کے ساتھ کاروباری لین دین کرنے پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا حکم دیا ہے. اس پالیسی کے اعلان کے بعد رد عمل میں مسٹر کاسترو کا کہنا تھا کہ امریکہ کی کیوبا کی حکومت کو ناکام بنانے کی کوششیں ناکام ہوں گی.
Cualquier estrategia que pretenda destruir a la revolución, ya sea mediante la...
وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کو تباہ کرنے کی کوئی بھی حکمت عملی، پھر چاہے وہ جبر، دباؤ یا پھر مکاری کے انداز میں ہو، ناکام ہو جائے گی. کیوبا اور امریکہ تعاون کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں. اختلافات کا احترام کرتے ہوئے ہر چیز کا کو فروغ دیا جا سکتا ہے جس میں دونوں ملکوں اور لوگوں کا بھلا ہو، لیکن یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کیوبا اپنی خود مختاری اور آزادی پر رعایت کرے گا. یہ تھے کیوبا کے رہنما راؤل کاسترو کے الفاظ. پولینڈ میں 12 گھنٹوں کی طویل بحث کے بعد سینیٹرز نے ملک کے عدالتی نظام میں اصلاحات سے متعلق متنازع بل کو منظور کر لیا ہے. حزب اختلاف کے جماعتوں نے اس قانون پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس نئے قانون کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے جج کا انتخاب کرنے کا اختیار ہوگا. حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس سے عدلیہ کی آزادی کے خاتمے کا خدشہ ہے. البتہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ موجودہ نظام غیر جمہوری ہے, اس لیے تبدیلیاں ضروری ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ریاضی کے میدان میں یعنی میتھمیٹکس میں دنیا کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈز میڈل, جسے نوبل پرائز بھی کہا جاتا ہے, یہ جیتنے والی پہلی خاتون جو جن کا ایران سے تعلق تھا, مریم میرزا خانی, آج امریکہ میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر صرف 40 برس تھی. بریسٹ کینسر یعنی سینے کے سرطان سے ان کا انتقال ہوا ہے, جو ان کی چھاتی میں سے پھیلتا ہوا ہڈیوں تک پہنچ چکا تھا. اور آج صبح اپنی اس کمولی میں اپنے عظیم اعزاز کے ساتھ وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. اس پر تفصیلی بات آگے چل کر ہم سیربین میں شامل ہے, لیکن چلتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی طرف. ترکی میں گزشتہ برس ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا 1 سال پورا ہونے پر جہاں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے, وہیں پر مزید سرکاری ملازمین کو بھی نوکریوں سے برطرف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے 1.5 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو برطرف کیا جا چکا ہے. ادھر صدر رجب طیب اردوان نے مغربی ممالک پر منافقت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ترکی کی دوستی کو دھوکہ دیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
ترکی میں ناکام بغاوت کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں جمہوریت کے حق میں متعدد تقاریب اور ریلیوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے, جبکہ ملک میں آج عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے مغربی ممالک پر منافقت کا الزام عائد کیا. برطانوی اخبار دی گارڈین میں چھپنے والے مضمون میں انہوں نے کہا کہ ان ممالک نے ترکی کی دوستی کو دھوکہ دیا اور یہ انتظار کرتے رہے کہ بغاوت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ممالک نے تو فتح اللہ گولین کے ساتھیوں کو پناہ تک دے دی. صدر رجب طیب اردوان نے بغاوت کی ناکامی کے بعد بڑے پیمانے پر ہونے والی گرفتاریوں پر کی گئی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناکامی جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی. دوسری جانب ترکی نے ناکام فوجی بغاوت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر پولیس اہلکاروں, سرکاری ملازمین اور اساتذہ سمیت 7000 سے زائد افراد کو برطرف کر دیا ہے. ترکی میں ہونے والی تازہ ترین برطرفیوں کا حکم 5 جون کو جاری کیا گیا تھا, تاہم انہیں گزشتہ روز سرکاری گزٹ کی جانب سے شائع کیا گیا. حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ ملازم ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں تعین کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کی سیکیورٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں یا پھر وہ دہشت گرد تنظیم کے ارکان ہیں. انقرہ میں بات کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ کسی کو برطرف کیے جانے والے افراد کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں.
سوردکلارے اشتے بوکادار کشی اشترندن ایدلدی بنلارن بندان سورا.
وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو نوکریوں سے ہٹایا گیا, ان کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہوں گی, انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے دیں, ہم ان کی پرواہ کیوں کریں؟ کیا ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے؟ کیا ریاست ان کی فکر کرے؟ ریاست نے تو ان کا خیال رکھا تھا, لیکن انہوں نے ریاست کو دھوکہ دیا.
اس سے قبل پچھلے سال حکومت نے 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا تھا. ترک حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے کہ یہ برطرفیاں سیاسی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ بغاوت کے حامیوں کو نکال باہر کرنا چاہتی ہے, تاہم ان برطرفیوں اور 50,000 سے زائد لوگوں کی گرفتاریوں نے حزب اختلاف کو مزید تحریک دے دی ہے. اس ناکام فوجی بغاوت میں کم از کم 250 افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اردوان اس بغاوت کے بعد ابھرنے والے جذبات کا فائدہ اٹھا کر اپنے سیاسی مخالفین کا کلہ کما کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ترکی کے نائب وزیر اعظم اس امر کی تردید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے تمام مخالفین کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔
ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے۔ ہم ترکی کے قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں اور ترک عوام کے مستقبل کو ایسے نیٹ ورک سے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ترکی کی پارلیمنٹ پر حملے اور عوام کے قتل عام میں ملوث ہے، اور جن کی وفاداریاں ایسے نام نہاد مذہبی نیٹ ورک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کی ترکی میں کوئی جگہ نہیں۔
ترک حکام الزام عائد کرتے ہیں کہ اس ناکام بغاوت کے پیچھے امریکہ میں مقیم مذہبی رہنما فتح اللہ گولین کا ہاتھ ہے، جبکہ فتح اللہ گولین اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ امریکی حکومت نے بھی ترکی کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ گولین کو ترکی کے حوالے کیا جائے۔
نمائندگان کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ ترکی میں فوجی بغاوت اور پھر اس کی ناکامی کے اس تاریخی واقعے کو ایک برس ہو گیا، جیسا آپ نے اس مراسل کی اس تفصیل میں سنا۔ اس تاریخی دن کو آج ترکی میں قومی دن کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے، یعنی بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں۔ انقرہ میں مقیم صحافی فرقان حمید سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کر پوچھا کہ ترکی کے دارالحکومت میں تقریبات کی کیا تفصیلات ہیں۔
پورے شہباز سلسلے میں زیادہ تقریب مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے پہلے ترکی کی پارلیمنٹ جہاں پہ جو بمباری ہوئی تھی وہاں پہ ترکی کے وزیر اعظم، ترکی کے صدر اور ترکی کی اپوزیشن پارٹی کے رہنما سب نے باری باری خطاب کیا ہے، اور اس جو ہے ساتھ جو بمباری ہوئی تھی پارلیمنٹ میں جو جمہوریت کا جو ہے ناکام بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رات کے 9:30 جو ہے وہ باسور بریج پہ جو ہے جو باسور پل جہاں پہ جو ٹینک وغیرہ نے جہاں پہ رات 9:30 انہوں نے 15 جولائی کو شروع کی تھی اپنی کاروائی کا آغاز کیا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے سارے رات 9:30 لائیو پروگرام کیا گیا، لائیو صدر رجب طیب ایردوان کی تقریر ہوگی، مختلف تقریبات کا وہاں پہ بھی اہتمام کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ علاوہ ازیز جو ہے وہ پھر صبح سویرے جو ہے 4:00 یعنی 15:16 کی رات کے صبح 4:00 جب پارلیمنٹ کے سامنے، کیونکہ رات کو 4:00 جب پارلیمنٹ پر بمباری کی گئی تھی وہاں پہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ جو ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی تقریر سے خطاب کریں گے، اور عوام سے براہ راست عوام سے خطاب کیا جائے گا، ان کی جو تقریریں ہیں یہ براہ راست جو ہے وہ پیش بھی کی جائیں گی۔ جی
فرقان صاحب، جب فوجی بغاوت ہوئی تھی پچھلے برس تو ترکی کی حزب اختلاف نے حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی جمہوریت کے دفاع کے لیے، لیکن اب حزب اختلاف حکومت کے بہت مخالف ہوئی ہوئی ہے، یعنی عملی طور پہ لانگ مارچ بھی کیا ہے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ اب ترکی میں جمہوری پارلیمانی نظام کی بجائے ایک بڑا آمرانہ صدارتی نظام آ گیا ہے، تو اس پر کوئی اختلافات جو بڑے ہیں حزب اختلاف کے حکومت کے ساتھ، اس کا کوئی موجودہ سیاست پہ اثر نظر آ رہا ہے آپ کو؟
ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہے اس وقت جو پارلیمنٹ میں تقریب منعقد ہوئی تھی وہاں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں، ہم کسی صورت میں مارشل لا یا فوجی بغاوت کی حمایت نہیں کر سکیں نہ کریں گے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ صدر رجب طیب ایردوان جو ہے جنہوں نے مطلق العنان ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشتہارات سارے جو ہے رجب طیب ایردوان کے ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے، اس لیے ہم ڈیموکریسی کی تو حمایت کریں گے کہ ہم جو ہے عامر شکتی یا عامر کسی عامر کی حمایت کسی صورت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو پارلیمنٹ کو اشتہارات جو ہے طرح نہیں کی گئی ہیں جس کو واپس لے لینا چاہیے، اس میں تھوڑی جو ہے اور تبدیلی جمہوریت کے ہم جمہوریت کے ہاتھ میں ہاتھ میں رہنا چاہتے ہیں، تو کسی شخص نے جو ہے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم عوام کے جو حکومت ہے عوام کی جو حمایت ہے عوام سے حمایت سے حاصل آنے والی حکومت کے ہم اس کی حمایت کرتے رہیں گے، ہم کسی بھی عامر کی کسی بھی ڈکٹیٹر کی یا کسی بھی فوجی ماشاءاللہ کی جو ہے وہ کسی صورت بھی حمایت نہیں کریں گے۔ البتہ رجب طیب ایردوان جو اس وقت جو ہے مطلق العنان بن چکے ہیں ان کو تھوڑی سی اپنے ماحول میں اپنے حالات میں تبدیلی کر کے اس کو تھوڑی جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس وقت جو انہوں نے وہ اپوزیشن کے مخالف کر رہے ہیں وہ تھوڑی دینی چاہیے اور اپوزیشن پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔
یہ تھے انقرہ میں مقیم صحافی فرقان حمید۔ پاکستان کے صحافی دانشور اور تجزیہ کار فرخ سہیل گوندی اس وقت ترکی میں موجود ہیں، ترکی میں سیاسی اور سماجی واقعات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے فاروق سہیل گوئندی سے بات کی اور پوچھا کہ فوجی بغاوت کی ناکامی کے واقعے کے ایک برس بعد ترکی میں بنیادی طور پر کیا تبدیلی آئی ہے؟ فاروق سہیل گوئندی،
بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ ترکی ایک پارلیمانی جمہوریت تھا اور پارلیمانی جمہوریت سے صدارتی نظام کی طرف چلا گیا. ریفرنڈم جو صدر طیب اردوان چاہتے تھے، کوئی سے پہلے بھی ان کی یہ خواہش تھی اور ارادہ تھا اور اعلان تھا، اور انہوں نے یہ جو ریفرنڈم کروایا وہ ایک ایمرجنسی 3 مہینے کی لگتی ہے، پھر اس کو امینڈ کرتے ہیں. صدارتی نظام تو آ گیا لیکن یہ امریکہ یا فرانس والا صدارتی نظام نہیں، اس میں ساری پاور صدر کے پاس چلی گئی ہے. عدلیہ کی نامزدگی اور دوسری جو معاملات ہیں صدر کے پاس، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا، کیبنٹ بنانی، وزیر اعظم کو ہٹا دینے کی طاقت، یعنی کہ جو طاقت کا مرکز ہے اور ارتکاز ہو چکا ہے وہ صدارتی محل میں. تو بنیادی طور پر یہ تبدیلی ہے. دوسری یہ ہے کہ پریس پر زیادہ پابندیاں لگی ہیں، ایمرجنسی ہر 3 مہینے بعد لگتی ہے. لیکن جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن پارٹی نے اپنی ایک پارٹی کے رکن کی 25 سال قید سزائے جانے کے بعد لانگ مارچ کیا، 425 کلومیٹر لمبا، انکرا سے استنبول، جو 9 جولائی کو ختم ہوا اور بہت بڑا جلسہ ہوا. اس میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم نے خوف کی دیوار توڑ دی ہے اور یہ لانگ مارچ کا آج آخری دن ہے 25-26 دن کے بعد، لیکن ہماری جدوجہد کا پہلا دن ہے. ترکی میں ایک کو ہوئی تھی، انہوں نے کہا 15 جولائی کو، اور ایک کو ہوئی تھی 20 جولائی کو، یعنی جس دن ایمرجنسی لگی. یہ ترکی کی بنیادی طور پر تبدیلی ہے.
اچھا، اب یہ جو آپ نے ترکی میں حزب اختلاف کی جو ایک رد عمل دکھایا کہ لانگ مارچ ہوئی، کیا یہ ان کی بے بسی دکھا رہی ہے کہ وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اور جمہوری اداروں میں بیٹھ کے کچھ نہیں حکومت کے خلاف کر سکتے جو کہ کرنا چاہیے ہر حزب اختلاف کو، یا یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ترکی ایک مضبوط جمہوریت کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ حزب اختلاف ایک مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں، یہ ترکی میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی، صدر مضبوط ہوا ہے. اور اسی لیے اپوزیشن نے جب یہ لانگ مارچ کیا تو صدر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں اور کو کرنے والوں کے حمایتی ہیں، حالانکہ جو دہشت گرد ہیں وہ مذہبی لوگوں کو انہوں نے فتح اللہ گلن کو کہا، اور جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اگر انصاف پارلیمنٹ میں ملے، عدالت میں ملے، ایوانوں میں ملے، ریاستی اداروں میں ملے تو ہم گلیوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ صدر نے یہ کہا تھا یہ گلیوں میں چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہم اپنا انصاف، اپنا حق، عوام کے حقوق اور جمہوریت کے لیے گلیوں میں جدوجہد کریں.
لیکن فاروق، یہ جو تبدیلی آئی ہے جس طرح کہ آپ نے صدارتی نظام میں کہا گیا اس ریفرنڈم کے بعد، تو کیا اس میں کوئی امکان ہے کہ حزب اختلاف کبھی بھی کوئی جمہوری طریقے سے تبدیلی لائے گی، یا ترکی میں بالآخر تبدیلی کسی اور طرح ہی آئے گی جیسے کہ تاریخ میں رہا ہے واقعات، کبھی فوجی مداخلت یا کسی اور وجہ سے؟
دیکھیں، دونوں امکانات اپنی جگہ ہیں. میں نے پچھلے سال بھی یہ مسلسل کہتا رہا ہوں کہ فوجی بغاوت کا ایک امکان ترکی میں ہمیشہ لٹکتا رہا ہے روز اول سے. وہ پچھلے 30 سالوں میں بھی رہا ہے، 20 سالوں میں بھی، اور پچھلے سال ہوئی اور ابھی بھی ہے. لیکن اپوزیشن نہیں چاہتی کہ فوجی بغاوت ہو. یہ دنیا بھر میں، خصوصاً اردو سننے والے دنیا میں یہ تاثر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کوئی فوج کی حمایتی ہے. نہیں، وہ سب سے بڑے وکٹم ہوتے ہیں فوجی بغاوتوں کے، جو سوشل ڈیموکریٹک لوگ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسا موقع نہ دیں کہ فوجی بغاوت آئے ہو. اس لیے 9 جولائی کو انہوں نے اپنی جدوجہد کے آغاز کا اعلان کیا کہ ترکی کو واپس ڈیموکریسی کی طرف لے کے جانا ہے. میں آپ کو یہ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں میں ترکی کے 2 بڑے نعرے تھے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے، خصوصاً جو آج کل اپوزیشن ہے، مور ڈیموکریسی اور اسٹرینتھن دا ڈیموکریسی اور اکنامک پاور، اور یہ دونوں میں کامیاب ہو چکے تھے. ترکی ایک سیکولر اور سوشل ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی طرف چلا گیا تھا. تو اپوزیشن نہیں چاہتی کہ فوجی بغاوت ہو، اور وہ کبھی ایسی فوجی بغاوت کو چانس بھی نہیں دینا چاہتی. اسی لیے اس کو بغاوت کی ارتعاش کہا جا رہا ہے جو ابھی ہوئی ہے، مزاحمت کی شکل میں ایک نان وائلنٹ پیسفل ڈیموکریٹک اسٹرگل کا آغاز ہوا ہے، جس میں مین اپوزیشن پارٹی ہے اور اس میں چوتھی اپوزیشن پارٹی جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک کردوں کی جو چوتھی بڑی پارٹی، اس نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے.
فاروق سہیل گوئندی صاحب، یہ ایک عام تاثر یہ بھی کہا جاتا ہے جب تجزیہ کار بات کرتے ہیں ترکی کی سیاست کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں کہ رجب طیب اردوان ایک لیڈر کی حیثیت سے بڑے مسلمہ قسم کے، ان کا ایک قد بڑا ہے، اور ان کے مقابلے پر کوئی ایک شخصیت کی صورت میں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے ترکی میں. تو کیا ممکن ہے کہ ترکی تمام حزب اختلاف کی جماعتیں مستقبل میں یا قریب میں یا بعید میں ایک مضبوط لیڈر لائیں جو صدر کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے؟
یہ بالکل بات درست ہے کہ صدر طیب اردوان ایک طاقتور، مقبول اور بڑے ڈائنیمک لیڈر ہیں اور بڑے شاندار مقرر بھی ہیں، اور اپوزیشن کے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں تھی. ایسی ایک لیڈرشپ ان کے پاس دینت بیکال کی شکر میں تھی، جس کے خلاف 2002 میں طیب اردوان نے سکینڈل بنوا کر ان کے خلاف ایک سکینڈل بنوا کر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا سیاست کے لیے. لیکن اب 9 جولائی کے بعد جو کمال اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا نام کمال ہے, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ان کو بڑا ایک نان وائلنٹ اور بڑا پیسیو قسم کا لیڈر سمجھا جاتا تھا. انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپوزیشن نہیں, ہم اس ملک کی لیڈرشپ ہیں اور ٹرکی کو ہم کسی آمرانہ ہاتھوں میں, کسی طاقت کے ایسے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے جو ترکی کیا ڈیموکریٹک رول ہے اس کو ختم کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کا ایک تجربہ ہے, اپوزیشن کا بھی اور حکومت کرنے کا بھی 90 سالوں کا تجربہ ان کا رہا ہے. یہ روزے اول سے پہلی جماعت ہے جو اتا ترک نے منائی تھی. اور کمال جو ہیں اپوزیشن کے لیڈر اس وقت 9 جولائی کے لانگ مارچ کے بعد, یہ پیدل لانگ مارچ تھا, پاکستان کی طرح گاڑیوں اور پجاروں پہ نہیں تھا, پیدل روز 20 سے 25 کلومیٹر چلے ہیں. انہوں نے اپنی لیڈرشپ ثابت کی ہے اور رانا موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا ہم اپنی جیلیں بھر دیں گے لیکن ہم ڈیموکریسی پہ, لوگوں کے حقوق پر, حق اور عدالت, اس مارچ کا نام تھا عدالت مارچ یعنی کہ انصاف مارچ, ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. کمال جون سے اپوزیشن کے لیڈر بے کمپیٹنٹ ہیں اور ترکی کی حکمرانی اور سیاست کرنے کے مقابل اردوان کا مقابلہ کرنے کا انہوں نے ثابت مظاہرہ کیا ہے.
اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے صحافی اور دانشور فرخ سہیل گوئندی سے میں نے ٹیلی فون پر ترکی میں بات کی تھی. ترکی اور پاکستان میں تاریخی طور پر کئی رجحانات ہیں جن میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے. پاکستان میں بعض لوگ ترکی ماڈل کی بھی بات کرتے رہے ہیں, یعنی جو ترکی میں نظام رہا ہے ویسا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. میں نے لاہور میں صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے اسی سلسلے میں بات کی اور پوچھا کہ کیا آج کے حالات میں پاکستان اور ترکی کے سیاسی ڈھانچے کا کوئی تقابلی جائزہ پیش کیا جا سکتا ہے. راشد رحمان
جی, دیکھیں ترکی اس وقت جو وہاں پر کو کی کوشش ہوئی تھی اس کو 1 سال پورا ہوا ہے اور وہ منا رہا ہے. وہ اس لیے منا رہا ہے کہ لوگوں نے مل کر حکومت کا ہاتھ بٹا کر اور اس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا, اور یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اردوغان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ترکی آج وہ ترکی نہیں ہے جو 10 یا 15 سال پہلے تھا. آج اکنامک پاور ہے, اور آج کی دنیا میں اگر آپ کے پاس معاشی طاقت ہے تو سیاسی اور دوسری طاقت بھی آپ کے پاؤں چومتی ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کو کا ڈیفیٹ ہو جانا جو ہے عوام کی یعنی جو امنگیں ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے, چونکہ عوام نہیں چاہتے تھے کہ ترکی کا جیسے ماضی تھا کہ ملٹری جو ہے وہ حاوی تھی اس پر واپس جایا جائے. پاکستان میں بدقسمتی سے کوششوں کے باوجود جو ایک تاریخ ہے ملٹری کوز کی, اس کو ہم پیچھے چھوڑنے میں پوری طرح بھی کامیاب نہیں ہوئے. جب بھی کوئی کشمکش ہوتی ہے سیاسی ملک میں تو فوراً یہ خدشہ اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں پھر سے کوئی ملٹری کو نہ ہو جائے. آج کل کی افراتفری جو ہے پینما کیس کی وجہ سے اس میں بھی یہ باتیں اب چل پڑی ہیں.
اچھا, لیکن ایک خاص بات جو ہے وہ ترکی میں اردوان کی جو کامیابی کی ہے وجہ, وہ ان کا اقتصادی میدان میں بے انتہا ترقی کرنا, ٹھیک ہے ان پہ اعتراضات بھی ہیں. پاکستان میں اگر یہ نہیں نظر آ رہی اقتصادی ترقی تو پھر یہاں کی جو سیولین قیادت ہے وہ کس طرح مضبوط ہوگی, چاہے فوج کو کرے نہ کرے.
جی بالکل درست فرما رہے ہیں. ہماری جو اس وقت حکومت ہے نواز شریف صاحب کی, وہ تو صبح شام آئے دن یہی چرچا کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم ملک کی ترقی میں بہت زبردست کردار ادا کر رہے ہیں, سی پیک آ رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, کوریڈور بن رہا ہے اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن یہ دعوے جو ہیں ابھی تک چونکہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوئے یا پوری طرح تبدیل نہیں ہوئے, اس لیے یہ دعویٰ جو ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے. اردوان کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے, وہ ایک حقیقت ہے, چنانچہ اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. یہاں ابھی بھی اس کشمکش میں ہے پاکستان کہ واقعی یہ ترقی ہو رہی ہے جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا ہوگی جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا یہ اس پر بھی بہت سے سوال ہیں لوگوں کے اور تنقید بھی ہے. چنانچہ یہ معاملہ ابھی طے شدہ نہیں ہے اس لیے جب کوئی سیاسی مسئلہ سامنے آتا ہے تو یہ سارے دعوے اپنی جگہ لیکن دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کیونکہ سیاست حاوی ہو جاتی ہے. اور ہماری تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ خدشات پھر سے منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا را کہیں ملٹری کو دوبارہ تو نہیں ہو رہا.
اچھا لیکن ایک جو پاکستان میں ذرا سی ایک مختلف نوعیت کی چیز ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں امکان پیدا ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کو یا تو مستعفی ہونا پڑے یا ان کو ہٹا دیا جائے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یہ سارا ایک قانونی عمل ہے تو اس میں فوج کو پھر کیوں ایک دوبارہ سے خطرہ سمجھا جا رہا ہے؟
ایک تو تاریخ ہے کہ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے سیاسی یا قانونی تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ماضی میں دیکھا گیا کہ اس موقع سے کچھ ایسی فورسز ہیں جو فائدہ اٹھاتی ہیں اور فوج اس میں اول ہے اس فہرست میں.
یہ تسینے صحافی راشد رحمان. سیربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا. دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز پردے کے پیچھے کیا ہے سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان ناٹنگھم میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے. جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں کھیل کا آغاز 6 وکٹوں کے نقصان پر 309 رنز کے ساتھ کیا اور 4 وکٹیں سکور میں 26 رنز کا اضافہ ہی کر سکیں. پوری ٹیم 335 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. انگلش بیٹس مین جیمز اینڈرسن نے 5 اور سٹریٹ براڈ نے 3 وکٹیں حاصل کی. خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کے لیگ میچوں کا آج آخری دن ہے. پاکستان کی ٹیم اپنا میچ سری لنکا کے خلاف کھیل رہی ہے. پاکستانی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک ہونے والے 6 کے 6 میچ ہار چکی ہے جبکہ 3 ٹیمیں جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں. چوتھی ٹیم کا فیصلہ آج ہوگا. انڈیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان آج ڈربی میں ہونے والے میچ کی فاتح ٹیم سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے گی. زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان کولمبو میں جاری واحد کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن آج کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے پہلی اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 293 رنز بنائے ہیں لیکن زمبابوے کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے مزید 63 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 3 وکٹیں باقی ہیں. ٹینس میں ومبلڈن اوپن کے خواتین مقابلوں کا فائنل آج امریکی کھلاڑی وینس ولیمز اور اسپین کی گاربینے موگوروزا کے درمیان ہے. وینس ولیمز کی جیت کی صورت میں یہ ان کا 6ٹا ومبلڈن ٹائٹل ہوگا. ومبلڈن کا پہلا ٹائٹل انہوں نے 17 سال قبل جیتا تھا. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل کل سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر اور کروشیا کے مارن چلچ کے درمیان کھیلا جائے گا. فیڈرر کی جیت کی صورت میں وہ 8 مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن جائیں گے. دوسری جانب چلچ نے سیمی فائنل میں امریکہ کے سیم کیوری کو 3 سیٹس میں ہرا کر پہلی بار ومبلڈن اوپن کا فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. ٹور دی فرانس سائیکل ریس کے 14th مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. 13th اسٹیج میں برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم کچھ ہی سیکنڈز کے فرق سے برتری حاصل نہ کر پائے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز اور سیر بین. آپ بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر اس وقت جو سب سے زیادہ خبر پڑھی جا رہی ہے وہ مشہور ریاضی دان مریم مرزا خانی کے انتقال کی ہے اور دوسری ہے ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کو 1 برس اور چوتھی ہے چھوٹے سے گاؤں کی قندیل بلوچ جس کے خواب اس کو کہاں لے گئے. ان سب کی تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھیں اور اس وقت نصف میں سنیں عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
تو
ترکی میں گزشتہ برس ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر ملک بھر میں سالانہ قومی تعطیل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس دن کو ملکی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا ہے اور اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ حکومت اپنے تمام مخالفین کو خاموش کرانے کی کوششوں میں ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ سری نگر میں مشتبہ شدت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 3 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ پولینڈ میں 12 گھنٹوں کی طویل بحث کے بعد سینیٹرز نے ملک کے عدالتی نظام میں اصلاحات سے متعلق متنازع بل کو منظور کر لیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ہوانا کے ساتھ دشمنی کے جزوی خاتمے کے اعلان کے بعد کیوبا کے رہنما راؤل کاسترو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سرد جنگ کے دور کی بیان بازی کا الزام عائد کیا ہے اور ریاضی کے میدان میں دنیا کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈ میڈل جیتنے والی پہلی خاتون مریم مرزا خانی امریکہ میں انتقال کر گئی ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے شمائلہ خان سے، سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ریاضی کے میدان میں دنیا کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈز میڈل، جسے ماہرین نوبل پرائز بھی کہتے ہیں، جیتنے والی دنیا کی پہلی خاتون مریم مرزا خانی امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر صرف 40 برس تھی اور وہ سرطان کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی سے۔
مریم مرزا خانی کو چھاتی کا کینسر ہو گیا تھا جو بعد میں ان کی ہڈیوں تک پھیل گیا اور وہ آج 40 سال کی عمر میں کینسر سے یہ جنگ ہار گئیں۔ فیلڈز میڈل، جسے عرف عام میں ریاضی کا نوبل انعام بھی کہا جاتا ہے، ہر 4 سال بعد 2 سے 4 ایسے ماہرین کو دیا جاتا ہے جن کی عمریں 40 برس سے کم ہوتی ہیں۔ ایرانی نیات پروفیسر مرزا خانی کو اس اعزاز سے سن 2014 میں کمپلیکس جیومیٹری اور ڈائنامیکل سسٹمز کے میدان میں تحقیق کی بنیاد پر نوازا گیا تھا۔ ان کے انتقال پر امریکی خلائی ادارے ناسا میں ان کے ساتھ کام کرنے والے سائنسدان فیروز نادری نے انسٹاگرام پر لکھا ہے کہ آج ایک روشنی بجھ گئی ہے، مریم کے انتقال کی خبر سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ بہت جلدی چلی گئیں۔ پروفیسر مرزا خانی 1977 میں ایران میں پیدا ہوئی تھیں اور فیلڈز میڈل حاصل کرنے سے پہلے 20 سال سے کم عمر میں وہ ریاضی کے بین الاقوامی مقابلوں میں 2 سنہری تمغے جیت چکی تھیں۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے سن 2004 میں پی ایچ ڈی مکمل کر لی تھی، جس کے بعد وہ سٹینفرڈ یونیورسٹی میں ریاضی کی پروفیسر تعینات ہو گئی تھیں۔ ان کے انتقال سے 3 برس پہلے جب انہیں فیلڈز میڈل سے نوازا گیا تھا تو وہ 1936 سے جاری یہ نوبل انعام جیتنے والی پہلی خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی ایرانی سائنسدان تھیں۔ جب پروفیسر مریم مرزا خانی کو فیلڈز میڈل دیا گیا تھا تو اس موقع پر اس ایوارڈ کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی کی رکن اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی پروفیسر فرانسس کروان کا کہنا تھا، مجھے امید ہے کہ اس ایوارڈ سے اس ملک میں اور دنیا بھر میں بہت سی لڑکیوں اور نوجوان خواتین کو اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے اور مستقبل میں یہ میڈل جیتنے کا حوصلہ ملے گا۔
مریم مرزا خانی کے انتقال کی ساری تفصیلات پیش کر رہے تھے سلیم قاضی، اور مریم قاضی ہی کے حوالے سے میرے بات کی سٹینفرڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو وہاں سے فارغ و تحصیل ہیں اس وقت کراچی میں ہیں، ڈاکٹر شاہ سے۔ ڈاکٹر شاہ ان کے شوہر کو بھی جانتے ہیں اور خود بھی وہاں پہ انہوں نے 2 پی ایچ ڈیز کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں۔ ڈاکٹر شاہ سے میں نے پوچھا کہ مریم مرزا خانی کس طرح ایک بڑی سائنٹسٹ یا میتھمیٹیشین ہے۔
مریم صاحبہ بہت ہی عزت دار مقام پہ تھیں وہاں پہ، وہ وہاں پہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں تھیں اور ایک ریسرچ ایریاز میں مختلف شعبوں میں کام کرتی تھیں، اور ان کے جو مین جو ان کے جو ورک ہے جس پہ انہوں نے کام کیا ہے وہ ہے ٹیک مولر تھیوری پہ، ان کا میجر کام ہے میتھمیٹکس کی۔ اس کے بعد ایروڈک ERG EIC تھیوری، ٹھیک ہے نا، ایروڈک تھیوری میتھمیٹکس کی ہوتی ہے، اس میں ان کا میجر کام ہے۔ اس میں ان کے کام سے مختلف دوسرے شعبوں کے جو، کیونکہ اب جو موجودہ جو سائنسی نظام ہے اس میں میتھمیٹکس کو سب سے بنیادی ایک عنصر حاصل ہے ہر شعبے کے لیے، تو میتھمیٹکس کی کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ یا کوئی بھی جو لے کر آتا ہے تھیوری اور اس میں کام کرتا ہے تو اس کا ایک خاص اعزاز ہوتا ہے، اور یہ تھیوریاں جو ہیں یہ انڈسٹری میں ہر شعبے میں استعمال ہوتی ہیں،
جہاں تک کہ یہ سائیکالوجی تک میں استعمال ہو جاتے ہیں.
اچھا
ان کا مقام جو ویسے ہے بہت واسٹ ہے, بہت بڑا ہے.
تو ڈاکٹر شاہ, مریم مرزا خانی جو تھیں, ان کی آپ کنٹریبیوشن کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ کون سا میجر کنٹریبیوشن تھی, یا ان کی دریافت, یا ان کی پیش رفت ان کی وجہ سے ہوئی جس کے نتیجے میں خاص تبدیلی آئی ہے, خاص طور پہ یہ کرے ارض کی مطالعے میں؟
جی جی, ان کے جو ان کے جو تجزیے تھے اور اس میں جو انہوں نے کام کیے تھے, ان کا جو میجر ورک تھا وہ تھا سنگل جیوڈیٹک, اور اس میں والیومز اور ماڈلی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. ماڈلی اسپیس ہوتی ہے, اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا, اور اس کے بیسس پہ اس کے انحصار کرتے ہوئے تمام شعبوں نے, کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف چند شعبے, ہر شعبے نے اس سے استفادہ اٹھایا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کے جو کام تھے ان کو آگے لے کر بہت سارے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا, اور پھر کچھ پی ایچ ڈیز بھی بنے ان کے ریسرچ میں آ کے, اور پھر ان جو آگے جو ایک اس کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ان کے کیے ہوئے کام جو ہیں وہ آگے انہوں نے ایک لاب متناہی سلسلہ شروع کر دیا, جس کے ذریعے سے سائنسی اور میتھمیٹکس دنیا میں ایک بہت بڑا کام ہوا, اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے.
اچھا, ان کی
اور اس سے پوری ہر شعبہ جو ہے مستفید ہو رہا ہے.
ڈاکٹر شاہ, یہ مریم مرزا خانی بہت کم عمر میں, ایک لحاظ سے دیکھا جائے 40 برس کی عمر میں یہ انتقال ہو گیا ان کا آج, تو ان کی اس سطح پہ اس عمر میں جو انتقال ہوئے, کیا خلا پیدا ہوگا؟
بہت بڑا خلا پیدا ہوگا, بہت بڑا خلا پیدا ہوگا میتھمیٹکس کی, اور خاص کر جو ریسرچ ایریا کے جو اسکالرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا, اور بہت سارے پروجیکٹس کے وہ کام کر رہی تھی. اس کے علاوہ ان کے اندر میں نے جو آپ کو شعبے بتائے نا, جو تھیوریز ہیں دو تین جو ان کی میجر تھیں, ٹیک مولر تھیوری پہ ان کا ریسرچ ورک بہت زیادہ ہے, ایرگوٹک تھیوری پہ ان کا ورک جو ہے بہت زیادہ ہے, ان کے اسکالر ورکس ہیں اس کے اوپر.
یہ کیا ہے؟
تقریباً 912 ان کی سائٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں.
اچھا, آپ یہ تھیوریز بتا رہے تھے جن پر انہوں نے بڑا کام کیا, یہ کیا تھیوریز اگر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بتائیں؟
یہ دیکھیے, ہر شعبے میں جو بھی شعبے ہیں اس کی بنیاد میں میتھمیٹکس ہوتا ہے, جو موجودہ سائنس ہے اس کے لحاظ سے. تو ان کے جو سارے جو انہوں نے کام کیے آگے کے جو اسکالرس تھے انہوں نے مختلف, یہاں تک کہ کیمسٹری میں بھی, یہاں تک کہ فزکس میں بھی, یہاں تک کہ سائیکالوجی میں بھی, ہر شعبے میں اس کی جو استفادہ اٹھایا ہے.
یہ تھے ڈاکٹر شاہ, اور اب سنیے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کا ریڈیو کالم دوسرا پہلو.
انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں گزشتہ دنوں ریاست کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا. اس بجٹ میں ریاست کے مذہبی اور ثقافتی مرکزوں اور شہروں کے فروغ کے لیے ہماری ثقافتی وراثت کے نام سے ایک علیحدہ فنڈ مختص کیا گیا ہے, لیکن ریاست کی سب سے اہم ثقافتی اور سیاحتی عمارت تاج محل کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. آگرہ کے تاج محل کو ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنے دور بادشاہت میں تعمیر کرایا تھا. وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ تاج محل کو غیر ہندوستانی تصور کرتے ہیں, اور ان کے خیال میں انڈیا کی یہ حسین عمارت بھارت کے ماضی کی ثقافت کی عکاسی نہیں کرتی, کیونکہ یہ بقول ان کے حملہ آوروں کی بنوائی ہوئی ہے. اس بجٹ میں ایودھیا, بنارس, متھرا اور چترکوٹ جیسے ہندو مذہب کے اہم مراکز کی ترقی کے لیے کئی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے. تاج محل اور بعض دوسری عمارتوں اور مقبروں کو ثقافتی ورثے کے منصوبے سے الگ رکھا گیا ہے. ناقدین نے یوگی حکومت کے اس فیصلے کو ہندوتو کے ایجنڈے سے متاثر فیصلہ قرار دیا ہے اور اس کی نکتہ چینی کی ہے. حکومت نے ایودھیا, بنارس اور متھرا میں ثقافتی مراکز کی تعمیر اور شہر کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے 20 ارب روپے سے زیادہ کی رقم منظور کی ہے. بعض مورخین کا خیال ہے کہ اتر پردیش میں ثقافتی وراثت کو صرف ہندو مذہب سے شناخت کرنا ریاست کی مشترکہ وراثت کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو سبھی مذاہب کی ملی جلی ثقافت اور کلچر کو فروغ دینا چاہیے. کئی ماہرین کا خیال ہے کہ تاج محل کو نظر انداز کرنے سے سیاحت سے ہونے والی آمدن کو نقصان پہنچے گا. آگرہ میں 3 عالمی ورثے کی تاریخی عمارتیں ہیں, ان کی دیکھ بھال اور سیاحتی ترقی کے لیے ان کے لیے مناسب بجٹ کی ضرورت ہے. اس کے برعکس اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو اس سے سیاحتی سرگرمیوں کو زبردست نقصان پہنچے گا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ ماضی میں کئی بار محبت کے اس عظیم شاہکار سے اپنی نفرت کا اظہار کر چکے ہیں. ابھی حال میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جب کسی ملک کے سربراہ حکومت یا مملکت انڈیا کے دورے پر آتے ہیں تو انہیں تاج محل کا نمونہ تحفے میں نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ غیر ہندوستانی ہے اور ملک کی عکاسی نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اب اہم شخصیات کو ہندوؤں کی مذہبی کتاب گیتا تحفے میں دی جاتی ہے. آدتیہ ناتھ ایک ہندو سادھو ہیں. وہ ہندوتو کی تحریک سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں. وہ کئی بار پارلیمنٹ کے لیے بھی منتخب ہو چکے ہیں اور ریاست کا وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے نفرت انگیز بیانوں کے لیے مشہور ہیں. یوگی ہندوتو کے اس بنیادی فیصلے میں یقین رکھتے ہیں کہ انڈیا صرف انگریزوں کے زمانے میں ہی غلام نہیں تھا بلکہ ہندو یہاں 1000 برس قبل مسلم سلاطین کی حکمرانی کے وقت سے غلام ہیں. وہ افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا سے آئے ہوئے ان سلاطین کو حملہ آور اور لٹیرا قرار دیتے ہیں اور صدیوں تک اس ملک میں رہنے اور یہاں کی ثقافت اور مٹی میں رچ بس جانے کے باوجود انہیں غیر ملکی حملہ آور ہی تصور کرتے ہیں. تاج محل کے خالق بادشاہ شاہجہاں کے آبا و اجداد 100 برس قبل انڈیا آئے تھے. اس 100 برس میں ان کی کئی نسلیں انڈیا میں پروان چڑھیں. شاہجہاں ایک ہندوستانی بادشاہ تھا. وہ اپنے تیموری اور منگولیائی پس منظر کے ساتھ ساتھ خود کو ہندوستانیت سے بھی پوری طرح شناخت کرتا تھا. انڈیا کا جو تصور آج ہے اس طرح کا انڈیا شاہجہاں کے زمانے میں نہیں تھا. جدید انڈیا کو انگریزوں نے تخلیق کیا اور اسے ایک جدید نیشن اسٹیٹ کی شکل دی. ہندوتو کے پیروکاروں کا تصور ہے کہ ہندو، بدھ، جین اور سکھ مذہب میں یقین رکھنے والے ہی اصل انڈین ہیں. مسلم یا عیسائی، خواہ وہ انڈیا میں ہی پیدا ہوئے ہوں، وہ اپنے مذہبی عقیدے کی طرح اصل انڈین نہیں ہیں. اس نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہندوتو کے پیروکار اس تھیوری کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آریہ نسل کے لوگ مختلف گروپوں میں 4000 برس قبل وسطی ایشیا سے انڈیا آئے. سبھی مسلم بادشاہوں کو حملہ آور اور مسلمانوں کو غیر ہندوستانی قرار دینے کے لیے وہ اس دلیل پر مصر ہیں کہ آرینز یہیں انڈیا کے ہی تھے. کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حملہ آور تھیوری ہندو قوم پرستی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف عام ہندوؤں کو متحد کرنے میں کافی مددگار ہے. قوم پرستی کی نئی لہر میں مغل بادشاہ اور ان کی یادگاریں بھی نفرتوں کی زد میں ہیں. دلی میں اورنگزیب نام کی سڑک کسی اور نام میں تبدیل کر دی گئی ہے. نصابی کتابوں میں بادشاہ اکبر کے نام کے ساتھ عظیم لکھا جاتا تھا، وہ ہٹا لیا گیا ہے. اکبر سے جنگ لڑنے والے راجپوت بادشاہ رانا پرتاپ کو اب گریٹ کہا جاتا ہے. اتر پردیش کی حکومت ریاست کے ایک شہر مغل سرائے کا نام تبدیل کرنے والی ہے کیونکہ اس میں مغل نام لگا ہوا ہے. تاج محل بھی ایک عرصے سے نفرتوں کی زد میں ہے. چونکہ یہ عالمی ورثے کی ایک اہم عمارت ہے اس لیے اس سے منسوب تنازع زیادہ زور نہیں پکڑ سکا ہے، لیکن اب مرکز اور ریاست دونوں جگہ ہندوتو نواز حکومتیں قائم ہیں، اس لیے قوم پرستی کی موجودہ لہر میں وہ دن دور نہیں جب آئندہ بحث مسلم حکمرانوں اور ان کی یادگاروں پر ہو. شکیل اختر، BBC دلی.
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 5 روز بعد آج حالات معمول پر آ گئے ہیں. تاہم اس دوران جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں فوج کے ساتھ تصادم میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ترال میں سیکیورٹی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور انٹرنیٹ کو دوبارہ معطل کر دیا گیا ہے. کولگام میں بھی ایک بم حملہ ہوا ہے جس کے فوراً بعد فورسز نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
سری نگر سے جنوب کی جانب 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ترال قصبے میں ساتورا گاؤں کا محاصرہ کل رات ہی فوج، پولیس اور نیم فوجی CRPF نے کیا تھا. فوج کا کہنا ہے کہ ایک مکان میں چھپے شدت پسندوں نے فوج پر فائرنگ کی اور جوابی کارروائی میں 3 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. پولیس کے سربراہ شیشپال وید نے تصدیق کی ہے کہ مارے گئے 3 شدت پسندوں میں سے ایک کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. اس تصادم کے دوران مقامی لوگوں نے جگہ جگہ مظاہرے کیے جنہیں فورسز نے طاقت کا استعمال کر کے منتشر کیا. کالعدم قرار دی گئی مسلح تنظیم جیش محمد کے ترجمان حسن شاہ نے ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فوج کو دھمکی دی ہے کہ ان ہلاکتوں کا بدلہ لیا جائے گا. واضح رہے جنوری سے مسلح شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران اب تک 100 سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جن میں سے بیشتر مقامی نوجوان تھے. 10 جولائی کی رات امرناتھ گفا کی یاترا پر آئے 7 یاتریوں کو ایک مسلح حملے میں ہلاک کیا گیا. تاہم عسکریت پسندوں، علیحدگی پسندوں اور سماجی و تجارتی حلقوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. یاتریوں پر حملے کے بعد بڑگام میں ایک مسلح تصادم ہوا جس میں 3 مقامی شدت پسند ہلاک ہو گئے. کشمیر میں تعینات فوج کی 15ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل JS ساندھو کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مزید شدت لائی جائے گی.
سو آئی ایم ناٹ not too worried about the situation becoming too bad or alarming. The situation will remain.
General Sandhu ne mazid bataya ki fil waqt halaat kabu mein hain aur inhe mazid behtar banaya jayega. Is dauran Aqwam-e-Mutahida ki taraf se Bharat aur Pakistan ko muzakarat ke zariye masla hal karne ki talqeen ko Hurriyat Conference ke rehnuma Saeed Ali Gilani ne khushayind bataya aur kaha ki jang kisi bhi masle ka hal nahi hai. اس دوران پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کی طرف سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی جس کے دوران فوج کے لانس نائک محمد نصیر ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ رجوری ضلع میں کنٹرول لائن کے قریب پیش آیا. دریاسنا کولگام ضلع میں نیم فوجی عملے پر نامعلوم افراد نے گرینیڈ پھینکا جس میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا. فورسز نے جائے واردات سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اور ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کانگو کے مریضوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے. سرکاری حکام کے مطابق رواں سال اب تک کانگو کے شعبے میں 36 مریضوں کو علاج کے لیے کوئٹہ لایا گیا جن میں سے 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
رواں سال اب تک کانگو وائرس سے متاثر ہونے کے شعبے میں 36 مریضوں کو علاج کے لیے کوئٹہ لایا گیا. ان میں سے 3 کا تعلق افغانستان جبکہ باقی تمام متاثرہ افراد کا تعلق بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تھا. ان میں سے 12 افراد میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی. کوئٹہ میں فاطمہ جناح چیسٹ اسپتال کے شعبہ وبائی امراض کے انچارج ڈاکٹر نصیر محمد کا کہنا ہے کہ اس موسم میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ کانگو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں.
لوگ زیادہ سے زیادہ اگر ان کے گھروں میں کوئی جانور ہے تو اس کی جو ہے نا وہ یعنی احتیاط کے ساتھ یعنی زیادہ جو ہے نا وہ گلوز وغیرہ جو دستانے وغیرہ پہن کر جو ہے نا ان کے وہ چیچڑ وغیرہ سے جو ہے نا اگر اس پہ ہے تو وہ ہٹا کر اس کو جلا دیا کریں.
کوئٹہ شہر کے اس اسپتال میں کانگو کے علاج کے لیے چند بستروں پر مشتمل ایک علیحدہ وارڈ قائم ہے لیکن اسپتال میں کانگو کی تشخیص کی سہولت موجود نہیں جس پر مریضوں کے رشتے دار پریشان ہیں.
یہاں کا مہنگا ٹیسٹ پی سی آر ہوتا ہے جو کہ تصدیق کرتا ہے کانگو وائرس کی. وہ یہاں سے کراچی بھیجا جاتا ہے. پہلے تو اس میں تقریباً 4 دن لگتے مینیمم 4 دن اس میں لگتے ہیں. 4 دن میں اگر آپ سٹیبل مریض یہاں پہ لائے تو وہ بھی انسٹیبل ہوتا ہے.
کانگو کا مرض مال مویشی سے انسانوں کو لگتا ہے. ڈاکٹر نصیر محمد نے محکمہ امور حیوانات سے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کی اپیل کی.
اور دوسرے میرے صدا ہے اس محکمہ حیوانات سے کہ وہ اب چونکہ عید کا موقع آ رہا ہے اور تقریباً یہ 4 مہینے جو ہے یہ بہت زیادہ شدت کے ہوں گے. ابھی سے اگر وہ ایک اسپرے کا مہم چلا لیں تو میں کہتا ہوں کہ اس مریض میں ہم کافی جو ہے نا وہ کمی لا سکتے ہیں.
رواں سال کانگو کے شعبے میں اب تک جن افراد کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا ان میں سے 6 افراد ہلاک ہوئے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور جو پیش کر رہی ہیں آپ ہی کی نصرت جہاں.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سنتے ہیں جب پیار ہو تو دیے جل اٹھتے ہیں تن میں من میں اور نیان میں دیے جل اٹھتے ہیں.
سونم کپور نے محبت کے دیے کو ایسی پھونک ماری کہ میڈیا کی ہی بتی گل ہو گئی. اپنے دوست آنند آہوجا کے ساتھ اپنی منگنی کی خبروں پر سونم بھڑک اٹھی اور ٹویٹر پر آ کر لوگوں کو جم کر لتاڑا. ویسے بات تو ٹھیک ہے، دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا کو سونم کی منگنی کی پڑی ہے. اور بھی خبریں ہیں زمانے میں سونم کے سوا.
ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
ایک بار پھر حاضر ہے تھوڑی مستی تھوڑے دھمال کے ساتھ آپ کی اپنی نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. آج سنیے گا کئی بریک اپس اور بریک اپ سانگ کے بعد اب رنبیر کا نیا شوق کیا ہے. یش راج فلمز رنبیر کے کزن آدھار جین کو کرنے والے ہیں لانچ اور انڈسٹری کی حسینہ شردھا کپور بن کر آ رہی ہیں قاتل حسینہ. کیٹ سے بریک اپ کے بعد اب رنبیر کپور کام پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں. اسی لیے تو رنبیر جی نیو یارک میں ہونے والے آئی ایف ایوارڈ میں بھی شرکت نہیں کریں گے. کیٹ تو پہلے ہی سلو بھائی کے ساتھ نیو یارک پہنچ گئی ہیں، آپ نہیں جائیں گے؟ چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آج کل آپ کا دھیان کدھر ہے؟
کیا کہ میں اسکول میں بہت بلو ایوریج تھا، مارکس مجھے اچھے ملتے نہیں تھے، ٹیچرز مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تو جب میں نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ فٹ بال ہی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے پسند کرتی ہے، اس لیے مجھے فٹ بال سے پیار ہو گیا.
یہ यशराज फिल्म्स रणबीर कपूर के कजन अदार जैन को लॉन्च कर रहे हैं और इस मौके पर रणबीर अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन अदार काफी नर्वस नजर आ रहे थे।
मैं बहुत ही नर्वस था, लेकिन मैं घर पे बहुत ही नर्वस था मैं, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ आप सब लोग के सामने, आप मुझे एक मौका दे रहे हैं यहाँ पे आके, एंड यू नो ऑल कम हियर फॉर मी, सो इट्स अ बिग डील फॉर मी। आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ, यू नो आई डोंट थिंक आई एम शोइंग इट, बट आई एम, बट या आई एम जस्ट एक्साइटेड टू बी हियर।
आपकी पहचान आपके नाम से होती है, इनकी इनके भाई के नाम से।
बोल्ड एंड ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर अब कातिल हसीना बन गई है। जी हाँ, फिल्म हसीना पारकर में ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन के किरदार पर बनाई गई है। फिल्म का टीजर आउट हो चुका है और श्रद्धा इसके रिस्पांस से काफी खुश हैं।
हसीना की टीजर को मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक रिस्क था मेरे लिए, रिस्क है मेरे लिए, बहुत ही अलग अवतार में नज़र आ रही हो। जब लोग खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं आपको एक अलग अवतार में देखने, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो टीज़र के रिस्पांस से मैं बहुत खुश हूँ, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी।
पापा याद रह गया ना, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं।
प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना
ये ना तो अफगानी है और ना ही हिंदुस्तानी, हांगकांग से चीन, फिर जापान, उसके बाद यूरोप और लंदन होती हुई सीधी आ पहुंची इंडिया। हम बात कर रहे हैं अदाकारा कतरीना कैफ की। कतरीना कैफ हांगकांग में पैदा हुई, उनकी 6 बहनें हैं। उनके वालिद मोहम्मद कैफ और वालिदा सुजैन के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। मॉडलिंग से एक्टिंग में 2003 में फिल्म बूम से उनकी फ्लॉप एंट्री हुई। मलयालम और तेलुगु फिल्मों के बाद सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया ने उन्हें पहली कामयाबी दिलाई। कतरीना कैफ ने जब इंडस्ट्री में एंट्री ली तो सलमान खान के साथ उनकी नजदीकियों के चर्चे आम हुए, जिसे वो दोस्ती कहा करती थी। लेकिन फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद रणबीर कपूर के साथ उनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई, लेकिन कुछ अरसे बाद दोनों ही ने अपनी राहें बदल ली।
मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने।
कतरीना ने इंडस्ट्री के तकरीबन हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख या अक्षय। तो बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपकी इक्वेशंस कैसी रही?
आमिर एज अ पर्सन बहुत ही फोकस्ड है, इनका फोकस और जो डेडिकेशन है वो अनपैरेलल्ड है, उसका एक सेकंड के लिए उनका ध्यान नहीं जाते हैं जब वो सेट पे है। शाहरुख से जिससे वो जिस तरह वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना, इट्स अ फिनोमिनल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हिज। आई थिंक इनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत रेयर है, इट्स अ वेरी वेरी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी। अक्षय से मैंने काम के बारे में बहुत कुछ सीखा, मतलब जितना काम है, मतलब अगर आप बहुत काम में रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड, टेक इट ईजी, यू शुड स्टिल रिस्पेक्ट इट एंड यू शुड स्टिल वर्क इक्वली एज हार्ड। एंड आई थिंक दैट इज एन एग्जाम्पल अक्षय हैज सेट फॉर एवरीवन, यू नो, इतने साल के बाद, इतने पिक्चर्स, इतने फिल्म्स करने के बाद वो फिर भी इतना काम करते हैं और इतना मेहनत करते हैं वो।
में विपुल शाह ने नमस्ते लंदन बनाई, जो कतरीना के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
मेरे
उसके बाद कतरीना की हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। सलमान के साथ फिल्म पार्टनर, अब्बास मस्तान की फिल्म रेस और सिंग इज किंग ने खूब धूम मचाई। दरमियान में कतरीना की कुछ फिल्में ज्यादा कामयाब न हो सकी, जिनमें युवराज, फुतूर और बार बार देखो फ्लॉप रही। इस दौरान कतरीना को काफी हल्के रोल मिले।
नहीं, एक्चुअली ये बात से मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि काफी अर्ली स्टेजेस पे मैंने ऐसी फिल्म्स की हैं जैसे राजनीति है या न्यूयॉर्क और नमस्ते लंदन, जो बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स हैं। इनफैक्ट नमस्ते लंदन एक लड़की की कहानी थी। अक्षय हैड अ यू नो ही वाज very gracious to do the film like that. Rajniti, itne powerful character. I think iske baad maine aaj tak I have not really seen something on that level. New York mein itna wo drama tha, pura the glamour bilkul nahi tha. Agar hum log gaane ke bare mein baat kare to I think shuruaat se maine aise films ki hai, aur beech beech mein kabhi kabhi aise film jaise Dhoom 3 hai, jo that is more about songs or more about glamour, but I've always tried to balance it. So if there's something which has interested me in the story, or if there's something which has fulfilled the passion I have for dance, then I've tried to balance the two of them.
फिल्म 30 मार खान फ्लॉप होने के बावजूद भी इसका गाना शीला की जवानी कतरीना को हिट कर गया, जिसके बाद अग्निपथ में चिकनी चमेली भी कतरीना ही बनाई गई। इसी तरह फिल्म बार बार देखो शायद लोगों ने बमुश्किल एक बार भी नहीं देखी होगी, लेकिन फिल्म का गाना काला चश्मा जबरदस्त हिट रहा। ट्वेंटी 2013 में आमिर खान के साथ फिल्म धूम 3 और सलमान खान के साथ एक था टाइगर हिट हुई, तो ऋतिक रोशन के साथ उनकी फिल्म बैंग बैंग एक तरह से मिस हुई। शाहरुख खान के साथ फिल्म जब तक है जान ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल दिखाया। कतरीना की फिल्मों से ज्यादा इन पर फिल्माए गए गाने काफी हिट रहे हैं, तो ये हिंदी फिल्मों और गानों का कनेक्शन क्या है?
हमारी फिल्म्स में गाने प्ले अ बिग पार्ट इन इट। इट्स नॉट सिर्फ मेरा फिल्म्स में ऐसे नहीं हो रहे हैं, सबकी फिल्म्स में अगर हम लोग देखते हैं, मतलब जो फिल्म्स बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिट म्यूजिक, वो फिल्म में हिट म्यूजिक होना बहुत जरूरी है। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक, ये दोनों दो चीज अलग कभी नहीं हो सकता है।
माशाल्लाह कतरीना का फिल्मी सफर तो कामयाबी के साथ जारी है, तो क्यों ना उनकी नई फिल्म जग्गा जासूस पर एक नजर डाल लें। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से पूछते हैं कि जासूसी की ये कहानी कैसी थी।
जग्गा एक बच्चा है, वो एक हकलाता है और उसको एक फॉस्टर फादर मिल जाता है जो उसको ट्रेन करता है। फॉस्टर फादर एक जासूस है, तो जग्गा भी बड़ा होकर जासूस बन जाता है। कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन कहानी है ही नहीं फिल्म में। देखिए, रणबीर मुझे लगता है एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और ट्रेंड एक्टर भी हैं, उनकी केमिस्ट्री कटरीना के साथ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रणबीर को उस तरह की फिल्में या तो करने को नहीं मिलती है, वो करते नहीं है जिसमें वो कुछ कर दिखाने का मौका पा सके। लोकेल्स बहुत सुंदर है, मोरक्को है, दार्जिलिंग है, एक से एक फोटोग्राफी आर रवि वर्मन की बहुत खूबसूरत है।
तो इसके साथ ही इस हफ्ते का किस्सा हुआ तमाम। अगले हफ्ते तक कीजिए मेरा इंतजार, क्योंकि नई नई गॉसिप के साथ मैं फिर हाजिर होंगी अगले सनीचर की शाम। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंडअप, तरतीब पेशकश थी नुसरत जहां की। सैरवीन के आखिर में जरा बीबीसी उर्दू की वेबसाइट देखें, जहां सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है मशहूर रियाजीदान मरियम मिर्ज़ा खानी 40 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। दूसरी खबर है तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के एक बरस के ऊपर, और तीसरी खबर है कंदील बलोच पर। تفصیل کے لیے آئیے bbcurdu.com پہ. اور اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کی ایڈیٹر تھی نصرت جہاں, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دیے راج نارائن سوامی نے, جبکہ اسلام آباد میں تکنیکی معاونت دی اسرار الحق نے. سقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, مگر آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
ترکی میں گزشتہ برس ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر ملک بھر میں سالانہ قومی تعطیل ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس دن کو ملکی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا ہے اور اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ حکومت اپنے تمام مخالفین کو خاموش کرنے کی کوششوں میں ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ سری نگر میں مشتبہ شدت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 3 شدت پسند مارے گئے ہیں. پولینڈ میں 12 گھنٹوں کی طویل بحث کے بعد سینیٹرز نے ملک کے عدالتی نظام میں اصلاحات سے متعلق متنازع بل منظور کر لیا ہے. اور ریاضی کے میدان میں دنیا کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈز میڈل جیتنے والی پہلی خاتون مریم مرزا خانی 40 برس کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.